السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے آپ کے بھیجے گئے فیس بک پر اور ای میل پر جو سوالات تھے، تو متفرق سوالات پر آج کا یہ پروگرام مبنی ہے. اور میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈفرینٹ پروفیشنلز خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں تشریف لائے. حسب معمول میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال جاوید صاحب کے سامنے میں جو رکھنے جا رہا ہوں وہ ہمیں ای میل پر موصول ہوا ہے، اور وہ جاوید صاحب آپ کے بہت سارے پچھلے جو پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک سمری بیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہوگا وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوگا. اب امرہم شورا بینہم کے اصول پر جب یہ طے کر لیا مسلمانوں نے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہمارے آئین میں اسلامی دفعات شامل کی جائیں گی اور وہ شامل ہو گئیں، تو آپ کے بعض پروگراموں سے وہ یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ جو اسلامی جو دفعات شامل ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ اس کی روح کے خلاف ہو گیا، ریاست کی روح کے خلاف، جبکہ یہ امرہم شورا بینہم کے اصولوں پر ہوا ہے.
جو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں کسی جگہ پر وہ لوگ جو اپنا ایک نظم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی بندوق حکومت نہیں کرے گی، کوئی طبقہ حکومت نہیں کرے گا، ان کے ہاں کوئی علماء کو خصوصی اختیار حاصل نہیں ہوگا. عام لوگ، عام مسلمان، امرہم شورا بینہم، کوئی اس پر تخصیص وارد نہیں کی قرآن نے، عام لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کا حکمران کون ہونا چاہیے، ان کا نظم کیا ہونا چاہیے، ان کے ہاں قوانین کیا ہونے چاہیے، وہ عام لوگ کون ہیں. اگر وہ کسی جگہ پر اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام جو کچھ بھی ہے وہ پہلے ان کے وجود کا حصہ بنے گا، ان کے فکر کا حصہ بنے گا. یعنی میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان کی حیثیت سے میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہوں، تو میں اللہ کی حاکمیت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہوں.
ٹھیک ہے،
یعنی میرا ایمان اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یہ اقرار نہ کر لوں کہ اللہ ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی ایمان ہے. تو جب 300-400 لوگ کسی پارلیمنٹ کے اندر منتخب ہو کر جائیں گے اس اصول کے اوپر، تو ان کے بارے میں یہ بدگمانی کیوں کی جائے کہ وہ وہاں پہ جا کے اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی کر ڈالیں گے یا اپنے دین کی ہدایات کو نظر انداز کر دیں گے؟ کوئی وجہ نہیں ہے.
ٹھیک،
اگر فرض کر لیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کر ڈالیں گے، تو میں پوچھوں گا کہ سبب کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ لوگوں کا اپنا اعتماد ان کے اپنے دین پر اس طرح نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے.
صحیح.
ان کا اپنا شعور اس طرح پختہ نہیں جس طرح کے ہونا چاہیے. وہ اس دین کا، اس کی ہدایت کا وہ علم نہیں رکھتے کہ جو ان کے اندر ناگزیر طور پر وجود پذیر ہو. یہی کہیں گے نا؟
جی ٹھیک.
تو اس کا مطلب یہ کہ ترتیب بالکل الٹ گئی. یعنی اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دفعات کہیں لکھنی ہے، مسئلہ الٹ کر یہ ہو گیا کہ آپ کو اپنی قوم کا اعتماد اس دین پر قائم کرنا ہے جس دین کے آپ علم بردار ہیں. آپ کا شرع صدر ہونا چاہیے. اور قوم کے اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ قوم کے دانشور، قوم کے اساتذہ، قوم کے علماء، قوم کے سیاستدان، جو بیوروکریسی آپ منتخب کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے یہاں نظم نسق سنبھالتے ہیں، آپ کی عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، یہ قوم کی اشرافیہ ہوتی ہے ایک طرح سے. میں یہ محض تعبیر مستعار لے رہا ہوں.
ٹھیک.
علم سیاست کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ منتخب لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی کا نظم چلا رہے ہیں، ان کا دین کے بارے میں رویہ کیا ہے، ان کا دین کا علم کیا ہے، ان کا دینی شعور کیا ہے، یہ ریفلیکٹ ہوگا. تو میں نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ فلاں فیصلہ کیوں کیا اور فلاں کیوں نہیں کیا. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے کبھی آسمان سے دین زمین پر نہیں اترتا. وہ اترتا ہے جب آپ کسی قوم کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کے آدرش اور نسب العین میں دین داخل ہوتا ہے، اس کی اولین ترجیح بنتا ہے.
وہ دفعات شامل جو کی گئی ہیں وہ تو ایک مشورے کے ساتھ اور اس کنسنسس سے بنائی گئی ہیں.
جی ہاں، لیکن اس میں ایک اور تضاد واقع ہوتا ہے. یعنی آپ نے کر دیا نا ایک کام. اس میں ایک اور تضاد واقع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ریاست آپ نے قائم کی ہے وہ ایک نیشن سٹیٹ اور قومی ریاست ہے. یعنی پہلے تو فیصلہ کیجئے نا کہ اس ریاست کی نوعیت کیا ہے. قائد اعظم نے جو ریاست بنائی یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے، قومی ریاست ہے. اس قومی ریاست کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو آپ نے اس اصول پر تقسیم کیا تھا کہ ایک طرف ہندوؤں کی حکومت ہوگی اور دوسری طرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، یا ایک خطے کے اندر ہندو حاکم ہوں گے اور باقی اقوام محکوم ہوں گی، اور دوسرے میں مسلمان حاکم ہوں گے اور باقی اقوام یا باقی مذاہب کے ماننے والے محکوم ہوں گے. اس اصول پر آپ نے پاکستان نہیں بنایا. پاکستان اس اصول پر بنا تھا کہ چونکہ موجودہ زمانے میں قوموں کے حق کے خود اختیاری کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اس لیے ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو حکومت قائم ہوگی اس میں اکثریت کا نحاب اور استبداد ہمارے حقوق اور ہماری ثقافت اور تہذیب کی پامالی کا باعث بن جائے گا. اس لیے کم سے کم ہمارا یہ مطالبہ مان لیجئے کہ جن علاقوں میں ہماری اکثریت ہے وہاں کی حکومت کو الگ کر دیجئے، لیکن الگ کر کے وہ حکومتیں بنے گی کیسی؟ وہ بھی ایک نیشن سٹیٹ ہوگی، یہ بھی ایک نیشن سٹیٹ ہوگی، وہ بھی ایک قومی ریاست ہوگی، یہ بھی ایک قومی ریاست. سن لیجئے نا، قومی ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ ملک بنا اور ادھر ہندوستان یا بھارت وجود میں آیا، تو جس رات کو 12 بجے یہ حادثہ ہوا، اس کے اگلے دن یہاں کا ہر بدھ، ہر مسیحی، ہر مسلمان برابر کا شہری تھا.
صحیح
سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ
بالکل ٹھیک ہے.
تو قومی ریاست جو وطن کی بنیاد پر بنتی ہے، میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے، جب وہ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اسے اس طرح سے مذہب کا پابند کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے نیچرل طریقے سے مذہب کا ظہور کرے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کی ہدایت پر انہیں عمل کرنا چاہیے. لیکن جب آپ اوپر سے آتے ہیں تو آپ اصل میں قومی ریاست اور مذہبی ریاست کی کشمکش پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہ مرض ہے جو آپ نے پیدائش سے اس ملک کو لگا دیا.
ایک ہمارے ہاں کنفیوژن ہے مقاصد پاکستان کے حوالے سے. اب جو ریاست اقبال کی سوچ فکر اور اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں وجود میں آئی، کیا 70 سال کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مقاصد پاکستان تھے وہ پاکستان کے اندر مقاصد پاکستان کی تکمیل ہو سکی، یا ہم اس طرف پیش رفت کر رہے ہیں؟
دونوں
آج کے پاکستان کو قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان قرار دیا جا سکتا؟
دونوں پہلوؤں سے پوری قوم اغوا ہو گئی. میں بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی اس پہلو سے بھی کہ ایک قومی ریاست بنائی گئی جس کا ٹھیک ٹھیک اصولی منشور قائد اعظم نے 11 اگست کو بیان کر دی کہ یہاں کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر نہیں ہوگی. ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، تو جب ہم قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ سے آپ اسلام کا ظہور ہو جائے گا. ان کا نقطہ نظر یہی تھا. وہ کوئی مذہبی ریاست اس طرح کی نہیں بنانا چاہتے تھے جس طرح ہمارے تصورات میں وہ مذہبی ریاست موجود ہے. لیکن یہاں کے مذہبی طبقات نے اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جیسے کہ یہ تھی. انہوں نے اس کو ایک مذہبی ریاست کا نصب العین دے دیا، اور اس کے بعد ایک قومی ریاست اور مذہبی ریاست کی کشمکش میں ہم نے 70 سال گزار دیے. تو اس پہلو سے بھی اغوا ہو گئے. یعنی جو قائد اعظم اور اقبال کے پیش نظر چیز تھی وہ بڑی سادہ
حقیقت مذہبی ریاست کا پہلو دیا، لیکن کنسنسس سے دیا نا. میں میرا سوال یہ، مطلب جب مل کر ہم طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے جو بھی طے کیا تھا،
میں آپ کے کنسنسس پر بھی ابھی گفتگو کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں.
جی جی جی.
تو ایک یہ ہو گیا.
صحیح.
دوسرا پہلو کیا ہوا؟ دوسرا پہلو یہ تھا کہ دونوں کے پیش نظر جمہوریت تھی. صحیح. یعنی اس ملک کے عوام فیصلہ کریں گے، اس کے لوگ فیصلہ کریں گے، اس میں سول حکومت جس کو آپ اصطلاح میں کہتے ہیں وہ سپریمیسی رکھے گی.
صحیح.
اس کی برتری پر یہ نظام چلے گا. تو ایک آپ نے یہ کیا کہ ایک قومی ریاست کے اوپر ایک مذہبی تصور کو مسلط کر دیا، یعنی وہ اپنے طریقے کے اوپر ظہور پذیر ہوتا تو خیر و برکت کا ذریعہ بنتا.
ٹھیک ہے.
اس کو الٹ کر دیا. اور دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کہ 4-5 سال کے بعد ہی آپ آئے اور آپ نے کہا کہ نہیں، یہاں بندوق حکومت کرے گی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے دن سے یہاں پر سول ملٹری کشمکش کی بنیاد رکھ دی گئی. اب 70 سال کے عرصے کے دوران میں متون کون ہوتا ہے؟ سیاستدان. ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ جن پر آسمان سے
الہام ہوتا ہے. خلافت کی بجائے جمہوریت اور زیادہ جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے آج اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائیں تو جمہوریت کی بنیاد پہ حکومتیں بنتی ہیں. اور آپ نے بھی جب جیسا شروع میں کہا کہ اشرافیہ، یہ جمہوریت تو اشرافیہ کے لیے، اس کے ثمرات عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچتے؟
اس لیے کہ اس کو کبھی جس طرح سے جمہوری حکومتیں پنپتی ہیں پنپنے ہی نہیں دیا گیا. یعنی جمہوری حکومتیں اور جمہوری قیادتیں ایک دن میں یا کسی گملے میں لگا کر اگائی نہیں جا سکتی. اس کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. اس وقت آپ جن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، مثلاً انگلستان، مثلاً یورپ کے بعض ملک، مثلاً امریکہ، ان کی کوئی 200-300-400 سال کی تاریخ ہے. جس کے اندر وہ بادشاہت سے اور پرانے سلطنت کے نظام سے بتدریج اس جانب آئے ہیں. اس میں قوم کی بھی تربیت ہوتی ہے, سیاسی جماعتوں. یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ تلوار لٹکائے رکھتے ہیں تو لوگ اصل میں اپنے بقا کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیش نظر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یعنی انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ان کی پشت پر کیونکہ بندوق کی نالی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کب انہیں اٹھا کے پھینک دیا جائے.
ٹھیک.
تو اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست دان حقیقی معنی میں پیدا ہی نہیں ہوتے. جو سیاسی نسل قائد اعظم کے ساتھ جدوجہد میں پیدا ہوئی تھی, میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی ہم ہیں ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا. ان کی تدبیر پر آپ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پروسیس کو چلنے دیتے
تو
اور, اور دیکھتے کہ ان کے اخلاق میں, ان کی تربیت میں سیاسی جماعتیں نشو نما پاتی, نئی قوتیں وجود میں آتی,
رفتہ رفتہ خرابیاں
لوگ
دور
پیدا
ہو جاتی
ہوتے. یہ عمل اصل میں جمہوریت کے بارے میں یہ سمجھنا, جمہوریت ہے کیا؟ عوام کا تعامل سٹیٹ کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے بیٹھا ہوا حکم دے رہا ہے, لوگ میچور ہو رہے ہیں. تو آپ اگر فرض کر لیجئے کہ لوگوں کو ان کے سر کے اوپر ٹوپی پہنا کے دولے شاہ کے چوہے بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟
آئی ٹوٹلی اگری وتھ دس پوائنٹ, لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح ابھی آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, حق حکومت جنرلی ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا, پوری دنیا میں جو حق حکومت ہے وہ عوام کا ہے, جس کو سول ایک سوسائٹی کی بنیاد اور ایک حکومت کی بنیاد.
میری بہن مسلمان اس کے قائل نہیں ہے.
میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں سر کہ اسلامی ایک فکر کے مطابق اور آج کے نظام کے مطابق, مطلب دنیا آج کے دور میں 21ویں صدی میں, آپ اس پورے پرائے کو کہ حق حکومت عوام کا, آپ کس تناظر میں اس کو ایکسپلین کریں گے؟
حق حکومت عوام کا یہ خدا کا فیصلہ بھی ہے, یہ علم و عقل کا فیصلہ بھی ہے, یہ زمانے کے تجربات کا بھی نتیجہ ہے. دنیا نے بڑی مشکل سے استبداد سے, سلطنتوں سے, بادشاہتوں سے نجات پائی ہے. تو اس وجہ سے یہ در حقیقت ارتقاء کا وہ قدم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی تھی. خلفائے راشدین کا امتیاز کیا ہے کہ انہوں نے خالص جمہوری حکومت قائم کی, اگرچہ وہ 25-30 سال سے زیادہ نہیں چل سکی, اس لیے کہ زمانے نے اسے قبول نہیں کیا, گرد و پیش کے حالات نے قبول نہیں کیا, خود عرب کے لوگوں نے بھی اس کو روح کی گہرائیوں سے نہیں سمجھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو بڑی جلدی اس کا تختہ الٹ گیا اور پھر بنو امیہ اور بنو عباس اور فاطمیہ اور فلاں کی حکومتیں قائم ہو گئیں. لیکن یہی جمہوریت ہے. یعنی دیکھیے اس کو فلسفے کی سطح پر دیکھیں چند منٹ میں. حکومت کیوں قائم کی جاتی ہے؟ کیا حکومت کوئی الہی منصوبے کے تحت قائم ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی خاص قاعدہ بنائے ہوئے ہیں جس سے یہ حکومت قائم ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. حکومت یہاں سے قائم ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کو ہمارے خالق نے ارادہ اور اختیار دیا ہے, ہم اس ارادے اور اختیار کو اگر کبھی غلط استعمال نہ کریں تو کسی حکومت کی ضرورت نہیں.
ڈاکٹر صاحب, ہماری جمہوریت میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ قانون کی حاکمیت کا ہے. ہر حکومت کہتی ہے کہ جی قانون اور آئین کی بالادستی. عملاً آپ دیکھیں تو دو پاکستان ہیں, کہ جو اشرافی ہے اس کا پاکستان اور ہے, غریب آدمی اس کا پاکستان اور ہے, اور قانون بھی اسی طرح تفریق ہے. کہ یہ بتائیں کہ جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں اور جو پاکستان کے اندر جو جمہوریت جاری و ساری ہے, اس میں قانون کی حاکمیت آج تک قائم کیوں نہیں ہو سکی؟
اس لیے کہ جب آپ نے قانون شکنی کی بنیاد رکھ دی اوپر سے, تو قانون کی حاکمیت کدھر سے قائم ہو جائے گی؟ آپ دیکھیے نا کہ جس وقت 56 کا آئین اٹھا کے پھینک دیا گیا, وہ آئین اس ملک کے دونوں حصوں کی لیڈرشپ نے اتفاق سے بنایا تھا. آپ نے اس کو پھینک دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین جو اصل میں قانون کا منبع ہوتا ہے, قانون تو اس سے پھوٹتا ہے نا, جب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی, اس کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا, اس کو آپ نے بندوق کے زور پر پھاڑ کر پھینک دیا, تو اس کے بعد قانون کی حکمرانی کدھر سے آ جائے گی؟ قانون کی حکمرانی بھی اصل میں جمہوری روایات سے جنم لیتی ہے. یعنی جس وقت لوگ جواب دہ ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, تو اس سے یہ چیز آتی ہے. میں آپ کے جواب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ریاست جو حکومت ہے, یہ ہم اس لیے قائم کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ارادے و اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم امن نہیں قائم کر پاتے. کچھ نامعقول لوگ بےہودگی پر اتر آتے ہیں, لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. تو انسان نے یہ سوچا قبائلی زمانے میں کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کرتے ہیں. جمہوریت یہاں سے حکومت پیدا ہوتی ہے. اب یہ بتائیے کہ انسان کی ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت ہے, تو ہماری رائے کے خلاف کیسے قائم ہو سکتی ہے؟
صحیح,
ہماری رائے کے سوا کسی اور بنیاد پر کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس نے ہر حال میں لوگوں کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے, اور اس میں قانون کی حکمرانی اسی وقت قائم ہوتی ہے جب آپ عہد معاہدوں کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں.
بالکل, سوشل کانٹریکٹ.
آئین ہمارا میثاق ملی ہے, جب اس کی توہین ہوگی جب اس کو اٹھا کے پھینکا جائے گا, جب عدالتیں اس کو نظریہ ضرورت کے تحت ابیس میں ڈال دیں گی, تو اس کے بعد قانون کی حکمرانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی.
تو نہیں ایک پاکستان تو پھر خواب نظر آ رہا ہے نا. میں بحیثیت استاد یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کا جو طالب علم ہے اس کا تو بالکل اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے قانون کی حکمرانی سے, ایک جیسے قانون سے, ایک عام انسان کے لیے جو قانون کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آنے والی جنریشن کو کس طرح رہنمائی دینی چاہیے؟
یہ آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا شعور ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. بدقسمتی سے مجھے بھی ہے. تو جن لوگوں کو یہ شعور ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہی میں سوسائٹی کی, معاشرے کی, ملت کی خیر ہے, انہیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. یعنی آپ خواب دیکھ کر زندگی نہیں گزار سکتے. ہر انسان کو جو اس طرح کے شعور کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, وہ کسی ہسپتال میں ملازمت کر رہا ہے, وہ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھا رہا ہے, وہ کسی اخبار میں کالم لکھ رہا ہے, وہ کسی عالم کی حیثیت سے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے, یہ چیز ہمارے درمیان ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے جس طرح ہم مذہبی عقائد کا اعلان کرتے ہیں, اپنے سیاسی عقائد کا بھی اعلان کرنا چاہیے. یعنی کن کو؟ دانشوروں کو, کن کو؟ علماء کو, کن کو؟ اساتذہ کو, ان لوگوں کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ان میں چار چیزیں, جیسے اسلام میں ایمانیات پانچ ہیں, اسی طرح چار چیزوں کو سیاسی عقائد کی حیثیت دینی چاہیے: جمہوریت, قانون کی حکمرانی, قوموں کا حق خود ارادی اور بنیادی انسانی حقوق. ان پر نو کمپرومائز. اگر سارے دانشور یہ طے کر لیں, بدقسمتی سے نہیں, آپ کبھی علماء کے پاس بیٹھ کے دیکھیں, بعض آپ کبھی دانشوروں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں, ہمارے ہاں عام گفتگو میں 15 منٹ کے بعد جو علاج تجویز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی اصل میں بندوق والے کو آنا چاہیے اور کو 50-60 ہزار لوگ مار دینے چاہیے. یہ علاج ہے جو ہماری قوم دریافت کرتی ہے. یہ علاج کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوا.
ہمارا کیفیت ہے
یہ مایوسی کی کیفیت. اس مایوسی کی کیفیت سے نکالنے کا کام کون کرتے ہیں؟ وہ سوسائٹی کے یہی افراد کرتے ہیں. دیکھیے اشرافیہ ہی ہمیشہ حکومت کرتی رہی ہے. اشرافیہ کتنی اچھی ہے, یعنی لوگ تو اغنیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاہدو بے اموالکم وانفسکم, بھائی مال دو, اس کے بغیر سوسائٹی نہیں چلتی. مال تو عثمان غنی دے گا نا, ابو ذر غفاری دے نہیں سکتا, لیکن اس مالدار کو عثمان غنی بننا چاہیے. یعنی اس کے اندر وہ حوصلہ ہو, اس کے اندر وہ تطہیر ہو, اس کا وہ تزکیہ ہو. تو اصل میں قوم ہے جس کو بنانا ہے, اور قوم کو ہمیشہ یہی طبقات بناتے ہیں. قوم کہیں بنی بنائی نہیں مل جاتی کہ جا کے بازار سے خرید لائیں.
جی ڈاکٹر صاحب, ابھی قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے, تو ابھی میں آپ کی توجہ ریسنٹلی جو لاہور میں سانحہ پی آئی سی ہوا اس کی طرف دلانا چاہوں گی کہ وہاں پر جو سب کچھ ہوا ہم نے دیکھا لائیو سکرینز پر, تو اس کی وجہ سے جو پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہوئے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی. تو ہم ان تمام ان کنڈیشنز میں جو شکوک ہیں اور اس قسم کے پاکستان ہمیں سب امیج ہمارا جو ہے اس طرح سے اسپوائل ہو رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اور
قانون کے محافظ جو ہے وہ کھلے عام قانون کو ہوا میں اڑاتے نظر آئے اور سٹیٹ وہاں پر نظر نہیں آئی,
اس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنا امیج کیسے بلڈ کر سکتے ہیں ہم اپنا؟
اس سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں بلکہ قانون کے ماہرین کہتے ہیں, ان کی ذہنی سطح کیا ہے؟
بالکل
وہ اپنے جذبات میں کتنا ڈسپلن رکھتے ہیں.
جی بالکل.
آپ کے ہاں آپ کی جو کتاب ہے اللہ کی کتاب جو ہمارے پاس ہے, اس کا کی ورڈ کیا ہے انسانی زندگی کے لیے؟ تقوی. تقوی کیا چیز ہے؟ یعنی اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو, اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھنا. یہ کہنے کو تو بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ایک شریف ترین آدمی کا بھی جی چاہتا ہے گالی دے دے, لیکن کیا یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ گالی دے دے؟ انسان اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں گنڈا گردی یہ واحد قانون بن چکا ہوا ہے, اور اس کا تعلق صرف ایک طبقے سے نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. جس طبقے کو موقع ملتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے. یعنی پچھلے اس سارے عرصے کے دوران میں ہم نے علماء کی جمعیتوں کو دیکھا, وہ اپنے مذہبی مقاصد کے لیے اسی طرح کے دھرنے دیتے, اسی طرح راستے بند کرتے. وہ راستے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لشکر بھی بند کر دے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, اسی طریقے سے لوگوں کو اذیت میں ڈالتے. اور اسی طرح یہ نہیں کہتے کہ فلاں موضوع پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, فلاں پر اختلاف رائے ہے تو ہمیں کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے, فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں فلاں فلاں چیز کو ہم نہیں چھیڑنے دیں گے. یہ چھیڑنے نہیں دیں گے, یہ اصل میں استبداد ہے. جب میں اپنی کسی رائے کے بارے میں یہ کہتا ہوں مجھے 100% یقین ہے اس کے صحیح ہونے پر, میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اس رائے کا پابند کر کے رہوں گا, تو اصل میں استبداد کو دعوت دیتا ہوں. جمہوریت, اعلیٰ اقدار, انسانی صفات یہ ہیں کہ جس کو جو بات کہنی ہے وہ دلیل کے ساتھ کہے, وہ آئے اپنی بات کو دلیل سے منوائے. تو آپ دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا, میرا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے, یعنی ان کے اندر سے بھی بہت سے طبقات نے جتھے بنائے اور اس کے بعد لوگوں کے سینے پر بندوق رکھ.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو پڑھے لکھے طبقات ہیں, خاص طور پہ وکلا, علماء, ڈاکٹرز, انجینئرز, سب سے خوفناک بات کہ اساتذہ, کہ یہ جو ان میں عدم برداشت آیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟
خیر, وجوہات تو بہت سی ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات جس طریقے سے ابتری کا شکار رہتے ہیں, ہمارے یہاں سیاسی معاملات میں جس طرح کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے, ہمارے یہاں جس طرح سے آئین کو, قانون کو مذاق بنایا جاتا ہے, جس طرح کی سازشیں بظاہر ہمارے پورے اجتماعی نظم میں ہوتی رہتی ہیں. اب دیکھیں ہر وقت کسی نہ کسی سازش کی داستان چل رہی ہوتی ہے, تو یہ بحثیت مجموعی آپ کے نفسیاتی وجود کو مجروح کرتی ہیں چیزیں. تو اسباب تو بہت سے ہیں, لیکن ان سب اسباب کے باوجود کسی کو عذر نہیں پیش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر آدمی باشعور ہے, پڑھا لکھا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جنت بنا کے دیا کرتے ہیں؟ برے سے برے حالات میں بھی, نازک سے نازک صورتحال میں بھی اسلام, اخلاق, اخلاقی اقدار کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ نہیں, آپ کسی ہسپتال کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یعنی کسی ہسپتال پر چڑھ دوڑنا تو ایک طرف رہا, یعنی میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت اچھی توقعات نہیں رکھتا, اس لیے کہ میرے نزدیک ہماری ساری قوم وکیل ہے, لیکن اس کے باوجود میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہو جائے گا.
تو سر, آج کے پاکستان کے لیے کیا ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا صحیح ہوگا؟
اس پر میری بہن ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں نعرے ایجاد کرنے, رومانس پیدا کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں, اور یہ بہت سے نعرے ہیں. آپ دیکھیں اپنی پوری تاریخ میں یہ اسی طرح لگا دیے جاتے ہیں. جو لوگ نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں, کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نہ ریاست کا پتہ ہوگا نہ مدینہ کا پتہ ہوگا, دونوں سے نہ واقف. ریاست مدینہ جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہوئی تھی؟ وہ اصل میں ان نہایت آخری درجے کے اخلاقی کرداروں کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی کہ جن میں اخلاقیات مجسم ہو گئی تھی. تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لینا چاہیے
جناب.
میرا سوال کردار سازی کے حوالے سے ہے. جو ہمارے موجودہ ادارے ہیں, ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ اچھے انسان پیدا نہیں کر رہا, اچھے ذہن پیدا نہیں کر رہا. اور یہ عدم برداشت جو پچھلے دنوں ڈاکٹروں کے درمیان اور وکلاء کے درمیان ہوئی ہے, یہ ساری عدم برداشت کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ؟
اس لیے کہ کردار سازی کے لیے جو لوگ مسئول ہوتے ہیں, جواب دہ ہوتے ہیں, ان کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی وہ تعلیمی نظام بنانے کے لیے بیٹھے, وہ کسی ادارے کی تشکیل کرنے کے لیے بیٹھے. میں نے بہت سے پاکستان میں اداروں کو دیکھا ہے جو بن رہے ہوتے ہیں, ان کے منشور بنائے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے دساتیر بنائے جا رہے ہوتے ہیں, کردار سازی کوئی اہمیت نہیں. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے جا کے ترقی یافتہ ملکوں کے یا ترقی پذیر ملکوں میں بھی, جیسے ملیشیا ہے, وہاں دیکھا تو سب سے پہلے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, جس کو آپ سیوک سینس کہتے ہیں. یعنی آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے, آپ نے ایک بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے, آپ نے جھوٹ سے کیسے اجتناب کرنا ہے.
مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں معاشرتی علوم نام سے ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا, معاشرتی علوم, وہ سیوک سینس ہی تو.
آپ اصل میں جب تک یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے انسان بنانا مقصود ہونا چاہیے, یہ باقی جو تعلیم ہے یہ تو سکلز ہیں, ہنر ہے. آپ نے ریاضی سکھا دی, آپ نے کوئی لینگویج سکھا دی, یہ مؤخر ہے. مقدم چیز کیا ہے؟ وہ ہے اخلاقیات. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی قوم کیا کرتی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, جس میں اس وقت کے وزیر اعظم صاحب موجود تھے, اور میں نے اس میں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیدی گفتگو کی تھی اس میں. تو اس میں میں نے یہ کہا کہ جو ہمارے ہاں اسلامیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو پڑھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے, نہ اس کو پڑھانے کے لیے اس طرح ہی کتابیں لکھی جانی چاہیے. تو میرے نزدیک آپ ابتدا کریں انسان کی اخلاقی وجود کی تعمیر سے, پہلا قدم یہ ہونا چاہیے. یعنی وہ اسلام کا بھی بنیادی حصہ ہے. ہمارے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن تم میں سب سے ممتاز کون ہوگا؟ احسن حکم اخلاق, جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہوگا. تو اخلاقی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کے حوالے سے, رشتہ داروں کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے, سڑک پر چلنے کے آداب کے حوالے سے, لوگوں کو پہلے یہ بتایا جائے کہ آپ انسان ہی نہیں ہیں اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے. یہ میں نے کہا, اس کے اگلے دن آپ پاکستان کے ایک موکر مذہبی پس منظر رکھنے والے روزنامے کا اداریہ پڑھیے ذرا, میرا خیال ہے کہ کوئی مہذب گالی نہیں باقی رہ گئی تھی جو مجھے نہیں دی. پڑھ سکتے ہیں آپ تو کیوں وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. ایک آدمی جس کی پوری زندگی دین سے متعلق ہے, جو اسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, وہ خلاف دین کوئی بات کرے گا؟ تو زیر بحث وہاں پر یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اسلام نہیں پڑھانا چاہیے. کب پڑھانا چاہیے, کس وقت پڑھانا چاہیے, کیسے پڑھانا چاہیے, یعنی آپ بنیاد کیسے رکھیں گے, یہی پرابلم یہاں ہے. ہمارے یہاں اسلام کا تعارف جب ہوتا ہے تو عبادات, چند رسوم اور ان سے ہو جاتا ہے. بچہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو اصل میں ایک استبداد ہے جو مجھ پر نازل کر دیا گیا ہے. بہت شوق آیا تو ہم حفظ کرانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں بچوں کو. یہ بات کہ تمہارا اخلاقی وجود ہے جس کی بنیاد پر دنیا چلنی ہے, تمہارا اخلاقی وجود ہے جس کی تطہیر, جس کا تزکیہ, جس کی پیوریفیکیشن پر تمہاری آخرت کا انحصار ہے, یہ بات کبھی بتائی نہیں جاتی. تو کردار سازی سے دلچسپی نہیں ہے. یعنی اب تو صورتحال یہ ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کو کوئی گستاخی پہ محمول نہ کیجیے, یعنی والدین کو اس کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ مائیں بہنیں جو اس سے پہلے اس معاملے میں گھر میں حساس ہوتی تھیں, اب جو نسلیں ہم پیدا کر رہے ہیں ان کی حساسیت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کا بھی پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو برٹش لہجے میں انگریزی بولنی آئی ہے یا نہیں آئی, امریکن لہجے میں وہ بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اچھا فلاں اور فلاں امتحان وہ دینے کی پوزیشن میں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فوکس انسانیت پر, اخلاق پر, کردار پر نہیں ہے. تو جب تک آپ یہ گھر سے باہر, اچھا ہماری مجالس, ہمارے مذہبی خطبے, یعنی یہ انہی جگہوں سے چیزیں بنتی ہیں. میں ہمیشہ جب کبھی جاتا ہوں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے اور خطبہ سنتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ اس زمانے کا ہے ہی نہیں. اس میں اصل میں جنگ بدر زیر بحث ہوگی, اس میں میثاق مدینہ زیر بحث ہوگا, اس میں اس وقت کے واقعات زیر بحث ہوں گے.
اس کا اطلاع
ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ ضرور, لیکن آپ زمین پر تو اتری ہے نا. یعنی یہ بتائیے کہ دین کیا کہہ کے گیا ہے, یہ بتائیے کہ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہیں, اور یہ بتائیے کہ اس دنیا کا وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ بندہ مومن جو ہے وہ بصیرم بے زمانے ہی ہوتا ہے, یعنی اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہے. کیا اس بصیرت کا ظہور ہمارے ہاں کے اہل علم سے ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے سب کو کہنے کی ضرورت ہے. اچھے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے, سیاستدانوں میں بھی ملیں گے, آپ کو اساتذہ میں بھی بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ ملیں گے, علماء میں بھی. یہ بحثیت مجموعی ہمارا قومی رویہ ہے جس پر ہم تبصرہ.
جی جناب,
صاحب ایک انتہائی ضروری عمل کی طرف توجہ جو ہے وہ اس پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن درکار ہوگی. بیسکس ہمارے قرآن سے ہمارا سارے کا سارا نظام جو ہے وہ پھوٹتا ہے. اب اس کی آگے ترویج, اس کی جو تربیت اور جتنے بھی یہ معاملات تھے, اس کے اوپر ہی ہم ہمارا کانسنسس نہیں ہے, اس کے اوپر ہی ہماری جو ہے وہ اجتماعیت نہیں ہے. جنہوں نے آگے تربیت دینی تھی یہاں سے, جن کو اس کا علم ملا انہوں نے آگے تربیت دینی تھی, وہی ایک اس کے اوپر.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا جو فہم ہے اس میں ہم
ایک جگہ نہیں ہے, ایک پیج پہ نہیں ہے.
جی ٹھیک ہے,
تو اس کے اوپر کچھ فرمائیے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ کبھی بتایا نہیں گیا کہ قرآن تمہارے براہ راست پڑھنے کی چیز ہے. ہمارے ہاں تو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر کبھی براہ راست پڑھنے کی جسارت کر بیٹھے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم جب مذہب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو کتاب الہی کے قریب نہیں آنے دیتے. آپ دیکھیے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ لوگ ثواب کمانے کے لیے بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیتے ہیں, بہت شوق ہوا تو حفظ کرا دیتے ہیں. آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ بھائی کبھی آپ کو خیال ہوا کہ آپ کے بچے کو اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کبھی آپ کو خیال ہوا کہ اس سے بھی اس کو آشنا ہونا چاہیے؟ پوچھ کے دیکھ لیجئے. یعنی آپ یہ سروے کر کے دیکھیے کہ اس وقت یہ 22-23 کروڑ مسلمان جو ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو براہ راست پڑھا ہے ترجمے میں؟ پوچھ کے دیکھ لیجئے, آپ پر حیرت انگیز انکشاف ہوگا. یعنی میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا, شماریات کے کسی صاحب کو کہیے کہ ذرا یہ کر کے.
لیکن ان کا سوال یہی ہے کہ میں اگر کوشش بھی کروں تو اتنے سارے انٹرپریٹیشنز ہیں تو اسی میں کنسنسس نہیں ہے, تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا.
آپ بالکل کنفیوز نہیں ہوں گے. آپ قرآن مجید کا کوئی سادہ ترجمہ اٹھا لیں, دیکھیے تفسیریں اور گفتگویں سے الگ ہو کے, عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے, اٹھا لیں قرآن مجید کا ترجمہ. وہ اپنے بنیادی میسج, اور بنیادی میسج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو, یہ ایک عارضی دنیا ہے, تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے, وہاں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے, اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا عمل. تو یہ قرآن کا میسج ہے. اگر قرآن مجید اس میسج کے بارے میں کوئی کنفیوژن پیدا کر دے تو مجھے بتائیے گا, آگے کبھی نہیں کرے گا. آپ کاغذ پینسل لیں, جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے آپ اہل علم کی چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سادہ ترجمہ پڑھیے, شروع سے آخر تک پڑھیے, جہاں سوال پیدا ہو نوٹ کیجئے, اس کے بعد آپ نمائندہ چند اہل علم ہوتے ہیں, ہر فن اور ہر علم میں یہی ہوتا ہے, ان کی تفسیر دیکھ لیجئے, اطمینان نہ ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیجئے.
جن لوگوں کو ہم نے صاحب اختیار بنا کے اس جگہ پہ بھیج دیا کہ جہاں پہ وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کریں, ہمارے پاس کیا یارڈ سٹک ہے, کیا میئرنگ ٹول ہے کہ کیا وہ اس لیول پہ ہیں کہ وہ اس کو سمجھ کے آگے جا کے ہماری قوم کی قانون کا, آئین کا, قوانین کا فیصلہ کریں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جن جگہوں کے اوپر حق انتخاب آپ کے پاس ہے, وہاں پر تو اصل میں قوم کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیج رہی ہے کیا ان کا کوئی دین ایمان ہے, ان کے کوئی پرنسپلز, کوئی اصول ہیں, وہ ان اصولوں کے اوپر کوئی سٹینڈ لے سکتے ہیں, ان کے سامنے کوئی واقعی اچھا مقصد ہے, یہ کس کی دلچسپی ہوتی ہے. میں نے ایک مرتبہ, میں یہ لطیفے کی بات عرض کر رہا ہوں, میری بہن کا گھر تھا یہاں نسبت روڈ پر, تو وہاں نیچے اتر کر انتخابات وغیرہ ہو رہے تھے, اس میں ایک ہنگامہ رونق ہوتی ہے, دفاتر لوگوں نے بنائے ہوئے تھے, تو وہاں پر کچھ لوگوں سے یہ پوچھا کہ جس پارٹی کے لیے آپ نے یہ دفتر, اور وہاں کافی لوگ 400-500 لوگ کھڑے تھے, اس کا جو منشور ہے آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے؟ ایک آدمی بھی نہیں تھا جس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے پڑھا. یہ ہماری سیاسی تربیت کا حال ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے نہ منشور دیکھا, نہ پس منظر دیکھا, نہ ماضی دیکھا, نہ حال دیکھا, اور عصبیتیں ہیں جن کی بنیاد پر, تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس راستے کو ترک کر دیں. راستہ یہی ہے, اب ہمیں کرنا کیا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں علماء نے, دانشوروں نے, صحافیوں نے اور اسی طرح اساتذہ نے شب و روز سیاست کی نظر کرنے شروع کر دیے, اس کے بجائے انہیں اس قوم کو منشور پڑھوانا چاہیے, اس قوم کو قرآن پڑھانا چاہیے, ان کی ساری تگودو یہ ہونی چاہیے, لیکن وہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی.
ڈاکٹر صاحب, ایک اہم ایشو چکے اس وقت آج کل برننگ ایشو کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ مسلم امہ کے اندر ایک تفریق نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ یہ جو کوالالمپور کانفرنس ہوئی, یہ آئیڈیا تو ہمارے چیف ایگزیکٹو نے فلوٹ کیا تھا, اور کشمیر کا جسے ہم کور ایشو کہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کے اندر جن چار ممالک نے ہمارے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا, کہ ہمارے ہی پرائم منسٹر نے اس کے ایجنڈے کی تیاری میں بھی کام کیا ہے, لیکن بعد ازاں انہوں نے وہاں پر جانا پسند نہیں کیا. اس ساری صورتحال کو, چونکہ آپ ملائیشیا مہاتر محمد کے رول کو بھی جانتے ہیں, ترکی کو بھی, مغرب کو بھی جانتے ہیں, اور عالم اسلام کو بھی جانتے ہیں, تو اس پہ ذرا ہماری رہنمائی کریں کہ کیا ہم نے یہ درست کیا ہے.
پہلے تو چونکہ آپ نے دو لوگوں کا نام لے دیا ہے, مہاتیر اور اردوان صاحب, آپ ان کی پوری تاریخ کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر الزامات نہیں ہیں یا کرپشن کی باتیں نہیں کی جاتی, اس سے قطع نظر, کیونکہ ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لوگ کہتے رہتے ہیں, عام طور پر حزب اختلاف کی طرف سے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں, بہت لگتے رہتے ہیں, لیکن ان کا ایک نقطۂ نظر ہے, اس نقطۂ نظر کے ساتھ کچھ پرنسپلز وابستہ ہیں, کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنا نصب العین قرار دیا ہوا ہے. آپ مہاتیر کی پوری زندگی دیکھ لیں, اردوان کی دیکھ لیں, وہ اس میں کمپرومائز نہیں کرتے, یعنی تدبیروں میں معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ جو امت مسلمہ ہے اس وقت, دیکھیے جس وقت آپ کو اقدام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ آپ میں طاقت کتنی ہے, آپ کھڑے کہاں ہیں, کیا آپ کسی اقدام کا حوصلہ کر رہے ہیں تو اس کے نتائج کو آپ فیس کر سکیں گے یا نہیں. یہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کر ڈالی, اس کے بعد کہا کہ افسوس افسوس واپس لے لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں قوموں کی برادری میں, عالمی سطح کے اوپر آپ کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. شخصیت میری مطلب قومی شخصیت, جو آپ کا قومی وقار ہے وہ بالکل پامال ہو جاتا ہے. اور پھر دنیا میں یہ ٹھیک ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر لوگ زیادہ رد عمل ظاہر نہیں کرتے, اگرچہ کر دیا اردوان صاحب نے, لیکن اس کے باوجود آپ قابل اعتماد نہیں رہ جاتے. تو میں تو گزارش یہ کروں گا کہ پہلے اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعی قدم آپ نے اٹھانا ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ شرط اول قدم ہی نیست کہ مجنو باشی, پھر اس کے بعد ہرچے بادہ باد آپ آگے بڑھیے. لیکن نہ ہم اعلان کرتے وقت سنجیدہ ہوتے ہیں, نہ قدم اٹھاتے وقت سنجیدہ ہوتے ہیں, اور نہ واپس لیتے وقت سنجیدہ ہوتے ہیں. یہ ہے ہماری بدقسمتی.
میں نے دیکھا ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ یا طاقتور لوگ ہیں وہ سب سے بڑے دھوکے باز اور سب سے بڑے فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تعلیم ہو یا طاقتور آدمی ہو تو اس صورت میں ہمارے ملک میں ترقی ہوگی, لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس کے برعکس ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب کہیں ہم کسی یورپ میں یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ہم یہ ہماری زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ جی اصلی مسلمان تو یہ ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اخلاق جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے جب آدمی پڑھ جاتا ہے, پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے, کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہوں, تو دھوکہ دیتا ہے. جیسے کہ وکیل,
یعنی صحیح آپ کا سوال یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ دھوکے باز ہوتے ہیں, یہ آپ کا مقدمہ ہے.
سوال یہی ہے کہ کیا تعلیم کا معیار ہمارا یہی ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ہونی چاہیے؟
جی ٹھیک,
اس پر تو ہم نے ابھی بہت گفتگو کی ہے کہ تعلیم اصل میں کوئی ہنر سکھانے کا نام نہیں ہے محض, نہ کچھ لینگویجز سکھا دینے کا نام ہے, وہ زندگی کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ زبانیں سیکھنی ہوتی ہیں, کچھ ہنر سیکھنے ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ کے لیے کمانے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, دنیا میں آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں تعلیم, تو تعلیم کی اساس اور تعلیم کی بنیاد ہے کردار. یعنی پہلے انسان کو انسان بننا چاہیے. اگر انسان کو انسان بنایا گیا ہوتا تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ پانچ جماعت پڑھا ہوا بھی کبھی ہسپتال پر حملہ آور نہ ہوتا, پانچ جماعت پڑھا ہوا بھی نہ ہوتا. انسان کو انسان پہلے بنانا چاہیے, اس کے بعد جب وہ انسانیت کی اقدار کو اپنے اندر ہضم کر لے اور وہ اس کا مسئلہ بن جائے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, میں نے دنیا بھر میں بعض ملکوں کے اندر جب بچوں سے یہ بات کی تو وہ یہ سوچ نہیں سکتے باہر کے ملکوں میں بچے کی جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر
سوچ بھی نہیں سکتے کہ سچ بولا جا سکتا,
اگر بچہ جھوٹ بولنا نہ جانتا ہو تو ویسے ہی ناکام سمجھا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں. تو اخلاقی اقدار ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھ جائیے, کسی مجلس میں بیٹھ جائیے, بلکہ مجلس کا لفظ میں نے ذرا احتیاط سے استعمال کیا, ذرا کسی موقع پر رمضان کے افطار کی مجلس میں بیٹھ جائیے, اس میں دھوکے, فریب, آگے بڑھنے کے لیے ناجائز طریقے, وہ کس شرع صدر سے زیر بحث ہوتے ہیں؟ تو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کی ہر وقت حجب کرتے رہیں, ہم سب بھی انسان ہیں, لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ سب لوگ اس معاملے میں حساس ہوں اور وہ سمجھیں کہ آدمی جاہل ہے اگر اس نے اپنے اخلاقی وجود کا تزکیہ نہیں کیا. اپنے اخلاقی وجود کو پیوریفائی نہیں کیا تو وہ محض ایک ہنر مند ہے, اس میں اور ایک کیل اچھا ٹھونکنے والے میں اصل میں کوئی فرق نہیں
ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک سوال یہاں سے لے لوں اور تھوڑی سی گفتگو کو ڈائیورٹ کر دیتا ہوں. یا یہاں پر ان کا سوال جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہے. ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں اسٹاک ایکسچینج پر بھی گفتگو کی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اصل میں سرمایہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, بغیر سرمایہ کے وہ کوئی شیئر خرید لیتے ہیں اس امید پر کہ یہ جب بڑھے گی اس کی پرائز تو بیچ دیں گے. تو یہ کیا جوئے کی شکل بن گئی ہے یا نہیں, کیونکہ میرے پاس سرمایہ ہے ہی نہیں اس شیئرز کو خریدنے کا؟
دیکھیے, کوئی بھی معاشی معاملہ ہو رہا ہو, یعنی وہ خواہ کسی منڈی میں بیٹھ کے ہو رہا ہے, خواہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے, اس میں غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن اس کو جوا نہیں آپ قرار دے سکتے. جوئے کو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, وہ بنیادی طور پر ایک کھیل ہوتا ہے. یہاں باقاعدہ معاشی عمل ہو رہا ہے, یعنی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آپ کی پوری معیشت کا ایک لحاظ سے نرو سینٹر بن جاتا ہے. اس میں لوگ اپنی ذہانت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اس کے اتار چڑھاؤ کے عوامل بھی وہی ہوتے ہیں جو مارکیٹوں کے ہوا کرتے ہیں. تو اس میں آپ اگر فرض کر لیجئے کسی جگہ محسوس کریں کہ یہاں پر کوئی غیر اخلاقی معاملہ ہو رہا ہے, تو ریاست کا حق ہے کہ اس کو کنٹرول کرے, اس کو بہتر کرے, کیونکہ کسی کی حق تلفی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ تمام کتاب البیو کی روایات اکٹھی کریں تو وہ کیا ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان میں مارکیٹوں میں جو کچھ ہو رہا تھا, یعنی سودے ہو رہے تھے, قافلے آ رہے تھے, ان کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے. میں نے اپنی کتاب میزان کے معیشت کے باب میں وہ تمام اکٹھے کر دیے. آپ دیکھیں 20-22 کے قریب ہدایات ہیں جو اصل میں اس وقت کی مارکیٹ میں کیا چیز غلط ہو رہی ہے اس کے بارے میں کی گئی ہیں. وہاں سود زیر بحث نہیں,
یہاں تو یہ کہ اصل سرمایہ میرے پاس ہے ہی نہیں اور میں اسٹاک خرید رہا ہوں.
فرق نہیں پڑتا. جو لوگ کمیشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی سرمایہ نہیں ہوتا, جو لوگ آپ کو کوئی سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی سرمایہ نہیں. آپ دیکھیں آپ کل کو یہاں پر ایک دکان کھول کے
جو سروسز فراہم کر رہے ہیں وہ تو کنسلٹنسی دے رہے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بائر ہیں, وہ سیلر ہے, میں کنسلٹنسی دے رہا ہوں. ایک شخص کنسلٹنسی نہیں دے رہا, وہ بائے کر رہا ہے بغیر سرمایہ کے شیئرز کو, بائے کر رہا ہے, کنسلٹنسی نہیں دے رہا.
اس میں یہ بات ہو گئی ہے اب تک کہ ہاتھ میں آپ کو سرمایہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ اب چیزوں کی خرید و فروخت میں بھی ہو رہے ہیں. دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ فرمایا کہ تم کوئی ایسی چیز نہیں بیچو یا خریدو گے ما لم یقبض, جب تک تم نے اس پر قبضہ نہ کر لیا ہو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ لڑ پڑتے تھے, بعد میں مصیبت بن جاتی تھی. آپ نے بیچ دی یا خرید لی اس کے بعد قبضہ نہیں ہوا تو اب آپ کا گریبان پکڑیں گے. آج کل کے زمانے میں اب بے شمار چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جس میں چیز قبضے میں نہیں آتی لیکن اس میں اس نزاع کا کوئی امکان نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے.
یعنی
اس میں جوا نہیں زیر بحث, اس میں ضرر اور غرر زیر بحث ہے. یعنی اگر کوئی معاشی عمل لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے یا دھوکے کا باعث بن رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے.
ٹھیک,
اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا نقطہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی, چونکہ بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے اسلام کے معاشی پرسپیکٹو میں. یہ جو لائف انشورنس کی پالیسیز ہوتی ہیں مختلف, ہماری اسٹیٹ کی بھی ایک ہے اور اس طرح سے اور بھی ہیں پرائیویٹ, اور لوگ لے لیتے ہیں, تو جنرلی میں نے کئی علماء سے سنا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی چونکہ کسی کا استحصال نہیں ہے, کئیوں سے سنا ہے کہ نہیں پھر بھی یہ سود کے زمرے میں آتا ہے, تو آپ کا کیا رائے ہے؟
میں اس پر لکھ چکا ہوں, میری کتاب مقامات کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اس وقت ہمارے یہاں جدید مسائل ہیں ان پر میں نے اپنی رائے دے دی ہے اور اس میں بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی حلت حرمت کا سوال نہیں ہے, بالکل جائز چیز ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ جائز کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, اب فرض کر لیجئے کہ ایک استاد صاحب جو ہیں وہ اگر 15 منٹ کے لیکچر 45 منٹ میں دے کے اس کے بعد سگریٹ سلگا کے جا کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو یہ جوا تو نہیں ہو گیا نا؟ یعنی اس پہ تنقید کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے انشورنس کے معاملات میں بھی اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو الگ بات, ورنہ یہ فنی اصطلاح میں عقد معاونت ہے. عقد معاونت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں پر آفتیں بھی آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, قبیلے ختم ہو گئے, جس کو پہلے عاقلہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی برادری آپ کی پشت پر کھڑی ہے, وہ چیز نہیں رہی. تو اب اس کے لیے کوئی جدید ادارہ بننا چاہیے. وہ جدید ادارہ شروع شروع میں بننا شروع ہوا, پھر کچھ لوگ جو کاروباری ذوق رکھتے تھے وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس ادارے کو آرگنائز کر دیتے ہیں. جب انہوں نے اس کو آرگنائز کرنا شروع کیا تو یہ ایک سائنس بن گئی, اور اس کے تحت ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی روپیہ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اس سے آگے کماتے بھی ہیں. لیکن ایک نظام وجود میں آ گیا, گاڑیوں کے بارے میں, آپ کی صحت کے بارے میں, آپ کے گھروں کے بارے میں, ہر جگہ کے اوپر وجود میں آ گیا. یہ معاونت کا عقد ہے, نہ اس میں کسی جوئے کا سوال ہے نہ سود کا سوال ہے. یہ کوئی قرض نہیں دیا جا رہا. دیکھیے, سود وہاں آئے گا جہاں آپ قرض دیں اور اس پر نفع کا مطالبہ کریں. یہ جو ہم انشورنس کا پریمیم دیتے ہیں یہ قرض نہیں ہوتا, یہ کنٹریبیوشن ہے. ہم سب نے مل کے کر دی اور ایگری کیا اس بات کے اوپر کہ یہ فلاں فلاں قاعدے کے مطابق اگر کسی کو یہ حادثہ پیش آئے گا تو اس کو مل جائے گی. تو اس لیے یہ میرے نزدیک دور جدید کے جس طریقے سے دور حاضر نے آپ کو جہاز دیا ہے, انٹرنیٹ دیا ہے, اسی طرح دور حاضر نے آپ کو دو بہت بڑے ادارے دیے ہیں, ایک بینک اور ایک انشورنس. ادارہ ہونے کی حیثیت سے یہ سوسائٹی کی ایڈوانس قدم ہے. غلطی کسی جگہ ہو رہی ہے, مثلا انشورنس کمپنی اگر فرض کر لیجئے ہمارا اکٹھا کیا ہوا سرمایہ آگے سود پر لگا رہی ہیں تو تنقید اس پر کیجئے. اصلا انشورنس میں نہ کوئی خرابی ہے نہ بینکاری کے نظام میں خرابی ہے. وہاں بھی صورتحال کیا ہے؟ وہاں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ پرانے سناروں سے پیدا ہوا ہے تو آج تک منی لینڈنگ پر چل رہا ہے. اس کا بیس اچھا کر دیجئے, بہت قیمتی ادارہ ہے. اس وقت آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو یہاں سے آپ ایران توران جائیں, امریکہ انگلستان جائیں, ایک آپ پلاسٹک کا کارڈ اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں, آپ کے ادائیگی آپ نے کرنی ہے, آپ نے جرمنی سے کوئی چیز خریدی ہے, وہ بینک وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے, یہاں پر آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, وہ معلوم یکبز کی ضرورت نہیں رہی باقی. تو اس وجہ سے یہ بہت سوسائٹی کی خدمت ہے. ہم جہاز میں بیٹھ کے اس کی تعریف کر دیتے ہیں, ان اداروں کی آرگنائزیشن کی تعریف نہیں کرتے. استحصال بھی ہوگا بعض جگہوں پر, جیسے ابھی ہم نے گفتگو کی. بھائی جمہوریت ایک آج کے زمانے کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کیا وہ خامیوں سے پاک ہے؟ اس کو خامیوں سے پاک کرنا چاہیے. اسی طرح بینک ایک بہت ہی قیمتی ادارہ ہے سوسائٹی کے لیے دور جدید میں, لیکن کیا وہ خامیوں سے پاک ہے؟ نہیں, ہیں اس میں خامیاں, ان کو دور کرنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب, ہاؤ وی ول ڈیفائن سود؟
انہوں نے ایک چھوٹا سا جواب یہ دیا تھا کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہے, انہوں نے ایک جملے میں بتا بھی دیا تھا.
یہ کوئی نئی بات نہیں کی. جب سے دنیا بنی ہے, آپ تورات کو پڑھیے, آپ قدیم لٹریچر کو پڑھیے, آپ خود عرب کی روایات کو دیکھیے, قرآن مجید کو پڑھیے. سود کیا ہے؟ یعنی ہمارے دین کی اخلاقیات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اپنی جائز ضرورتوں سے, جائز ضرورتیں کیا ہوتی ہیں, حال کی, مستقبل کی, کاروباری, ذاتی ضرورتیں, ان سے زائد کچھ موجود ہے تو یہ اصل میں معاشرے کا حق ہے. کوئی آپ کا بھائی آپ سے قرض مانگنے کے لیے آ گیا ہے, ویسے ہی دے دیجئے اس کو, آپ کے پاس زائد ہے. اگر اتنا حوصلہ نہیں چلے قرض دے دیں, لیکن قرض پر نفع نہیں مانگا کرتے, یہ اخلاقی اصول ہے. تو بس اسی کو سود کہا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا, میں نے بھی نہیں کیا. اصل میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں یہ کب سود ہے, اس پر گفتگو ہو جاتی ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. ورنہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو وہ سود.
سر یہاں ایک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرا تعلق ایک تعلیمی ادارے سے ہے, تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج کل ہمارے تعلیمی اداروں میں اسپیشلی کالجز یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ اتنے سیریس نہیں ہیں پڑھائی کی جانب, اور بہت ساری اور ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں. وہاں آج کل دوبارہ ایک ڈبیٹ اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے کہ جو طلبا کی تنظیمیں ہیں ان کو دوبارہ سے اسٹارٹ کیا جائے, پابندی ختم کی جائے. آپ کا کیا خیال ہے سر, ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے ابھی یا نہیں ہے؟
اسٹوڈنٹ یونین, اسٹوڈنٹ یونین جاوید صاحب, آپ کیسے سمجھتے ہیں
ضرورت ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے اسٹوڈنٹس یونین کا وجود اسی طریقے سے, مثلا ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو ینگ اسپیکرز یونین ہوتی تھی پہلے دو سال میں, اس کے بعد پھر آگے اسٹوڈنٹس یونین تھی, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا تھا, اس سے بڑی اچھی قیادت پیدا ہوتی تھی, اس سے لوگوں کی صلاحیتوں کو جلا ملتی تھی, جو کچھ انسان کا پوٹینشیل ہے اس کی نشو و نما کے مواقع پیدا ہوتے تھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس زمانے میں ایسی ایسی شاندار ڈیبیٹس وہاں پہ ہوئیں کہ جن کے ذریعے سے خود طلبہ کا ذہن کھلتا ہے, اور جب وہ اس سارے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے اندر قیادت کرنے کی خوبی پیدا ہوتی ہے اور وہ جانتے ہیں کیا چیز ہے. خرابی کہاں ہوئی؟ خرابی اس وقت ہوئی جب ان اسٹوڈنٹس یونین کو سیاسی جماعتوں نے اغوا کیا. یعنی جو سیاسی جماعتیں سوسائٹی میں کام کر رہی تھیں ان کو قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے تھا, نہ اس نام کے ساتھ نہ بے نامی جائیداد بنانے کے لیے, کسی صورت میں بھی نہیں. یعنی اسٹوڈنٹ یونین کو بطور اسٹوڈنٹ یونین کام کرنا چاہیے, وہ طلبہ کے مسائل سے متعلق ہو, طلبہ کی صلاحیتوں کو نشو و نما دے. جب باہر سے بیٹھی ہوئی ہر سیاسی جماعت اپنا ونگ قائم کرے گی تو پھر تو اس کے بعد خرابا ہی ہوگا.
یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں اسلحے کا استعمال ہوتا ہے,
بالکل اسی لیے ہوتا
ہے, اسی لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں, آپ ذرا ان اسٹوڈنٹس تنظیموں کے نام لیں, ان میں سے کوئی جماعت اسلامی کا ایک ونگ ہے, کوئی اس زمانے کی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی اس زمانے کی کمیونسٹ تحریکوں کا ہے, کوئی فلاں کا اور فلاں کا ہے. اصل میں خرابی یہاں سے, تو اس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے تھا. یعنی سیاسی جماعتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اداروں میں مداخلت کریں, وہ وہاں پر اپنے طلبہ ونگ بنائیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو سیاسی جماعتوں نے کیا ہے. اس میں بھی میں آپ کو ایک جلیل القدر عالم کا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کی ایک بہت بڑی معروف تنظیم کے بانیوں میں سے ہیں. تو جب ان کو بعد کی زندگی میں اندازہ ہوا کہ ہو کیا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اگر آپ لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو ہم لوگ طالب علموں کے اغوا کے مجرم ہوں گے. یہ جو سیاسی جماعتوں کا اپنا ونگ بنانا ہے, یہ اصل میں وہ اغوا کا جرم ہے. یہ بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تعلیم کے لیے آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یونین تو ایک تعلیمی سرگرمی ہے, وہ ایکسٹرا کریکولر سرگرمی ہے, اس کو زندہ کریں, لیکن ان تنظیموں کو ان کے قریب نہ جانے.
تھینک یو ویری مچ آپ تمام خواتین و حضرات کا, آپ نے وقت نکالا. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے گفتگو کی, متفرق سوالات کی نشست تھی. یقیناً بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے وہ یہاں پر آنسر ہوئے ہوں گے, لیکن کچھ اور نئے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے. اس ای میل ایڈریس پر ہمیں لکھیے گا ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.